بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामिन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर परुमंद। समीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। समीन, आज बुध है, 31 शहरीवर 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 15 सफरुल मुजफ्फर 1443 हिजरी कमरी और 22 सितंबर 2021 ईस्वी। हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी खबरें और सियासी गुफ्तगू शामिल रहेगी। फिर आप सामईन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा। उसके बाद आप सामईन मुकद्दस दिफा की मुनासिबत से हफ्ते मुकद्दस दिफा की मुनासिबत से हमारा खसूसी प्रोग्राम समाअत फरमाएंगे। फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम आईना सहाफत और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बास अहम खबरों का खुलासा। इस्लामी जमहूरिया ईरान में आज से हफ्ते दिफाए मुकद्दस का आगाज हो गया है। सदर मुमलिकत सैयद इब्राहिम रईसी ने अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका का तसल्लुत पसंदाना निज़ाम अब पूरी तरह नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में हालात मजीद खराब होने के बारे में खबरदार किया है और कहा है कि पाकिस्तान अकेले अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। हिन्दुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं और T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ICC ने खबरदार किया है कि वो टूर्नामेंट में तालिबान के झंडे तले मैदान में न उतरे। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। इस्लामी जमहूरिया ईरान में आज से हफ्ते दिफाए मुकद्दस का आगाज हो गया है और कोरोना SOPs के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात जारी हैं। इराक की सद्दाम हुकूमत की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जंग और ईरानी जियालों की जानिब से उसके दिफा की मुनासबत से 22 सितंबर से 28 सितंबर तक के अय्याम को हफ्ते दिफाए मुकद्दस का नाम दिया गया है जो हर साल मनाया जाता है। 22 सितंबर सन 1980 को इराक के डिक्टेटर सद्दाम ने अमरीका और दीगर साम्राज्य ताकतों की ईमा पर पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत ईरान के इस्लामी जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ईरानी आवाम के खिलाफ भरपूर जंग शुरू की थी। इराक के डिक्टेटर सद्दाम ने इराकी टेलीविजन के कैमरों के सामने आकर ईरान और इराक के दरमियान 1975 में होने वाले अलजज़ायर मुहदे की कापियां फाड़ कर फेंक दी और ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ईरान के खिलाफ एक गैर मुसावी जंग ऐसे हालात में शुरू की गई जब वो आलमी इस्तकबार बिलखसूस अमरीका के शदीद दबाव में था और मुल्क के अंदर भी मगरबी और मशरकी ब्लाक से वाबस्ता ग्रुपों ने پروپیگنڈا مہم، ہنگامہ آرائی اور تشدد آمیز کارروائیاں شروع کر کے اسلامی نظام کو کمزور کرنے کی کوششیں کر دیں، جبکہ انقلاب آنے کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز اور فوج بھی ابھی خود کو پوری طرح منظم نہیں کر سکی تھی۔ امریکہ نے اسلامی جمہوری نظام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے تمام سیاسی، فوجی، اقتصادی اور دیگر میدانوں میں عراق کی صدام حکومت کی خفیہ اور آشکارا حمایت کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور جنگ مسلط کرا دی۔ اس درمیان ہفتے دفاع مقدس کے آغاز کے ساتھ ہی آج صبح ایران کی رضاکار فورس بسیج کے فوجی دستوں نے خلیج فارس اور بحرے عمان میں اپنے فلوٹنگ یونٹ پریڈ کا آغاز کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی اور بسیج کے زیر انتظام منعقد ہونے والی ان عظیم مشقوں میں بوٹ اور تیز رفتار جنگی کشتیوں کے یونٹ میں 650 فلوٹنگ بوٹ حصہ لے رہی ہیں، جس سے 8 سالہ مقدس دفاع کے دوران مجاہدین کی جاں فشانیوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی پالیسی خطے کے سبھی ملکوں کی عرضی سالمیت کا احترام اور تحفظ کرنا ہے، اور امریکہ کا تسلط پسندانہ نظام اب پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76 اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر حملے کے تاریخی مناظر اور امریکی طیارے سے افغان شہریوں کے نیچے گرنے کے مناظر، یعنی کیپٹل ہل سے لے کر کابل تک کے واقعات سے پوری دنیا کو ایک ہی پیغام ملا ہے کہ امریکہ کا تسلط پسندانہ نظام خواہ ملک کے اندر ہو یا باہر پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قوموں کی استقامت و مزاحمت میں سپر پاور کہلانے والی قوتوں سے زیادہ طاقت ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ گزشتہ چند عشروں کے دوران امریکہ کی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی کے بجائے دنیا کے خلاف اپنی جنگ کے طریقے بدل رہا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج جو علاقے میں ہو رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تسلط پسندی اور تسلط کا دور ختم ہو چکا، اور آج امریکہ عراق اور افغانستان سے نہیں نکل رہا ہے بلکہ اسے نکالا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ریاستی دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور اس کا ایجنڈا ہی غزہ اور غرب اردن میں بچوں اور خواتین کا قتل عام ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے آج غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل موسوی نے کہا ہے کہ ایران کی بری فوج کا فضائی شعبہ اس پوزیشن میں ہے جہاں وہ ہر طرح کے خطرے کا بخوبی مقابلہ کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے فوج کے سابق اور نئے کمانڈروں کی ایک تقریب سے اپنے خطاب میں ایران کے خلاف ممکنہ خطرے پر فوج کے رد عمل کے بارے میں کہا کہ ایران کی مسلح افواج میں پائی جانے والی توانائیوں کے پیش نظر ایران کی مسلح افواج قومی مفادات اور انقلاب اسلامی کے اہداف کے خلاف پائے جانے والے ہر قسم کے خطرے کا بھرپور مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں، خاص طور سے ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں مسلح افواج کی ترقی و پیش رفت اور صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فضائیہ نے مختلف شعبوں میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں ڈرون ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے لبنان کے وزیر خارجہ کے نام اپنے ایک پیغام میں لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پیغام میں لبنان میں نئی حکومت کے قیام کو ملکی مسائل و مشکلات سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسائل و مشکلات کا خاتمہ لبنانی حکومت اور قوم کی ایک بڑی آرزو ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کو امن و استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ مقصد اتحاد و یکجہتی اور اغیار کی مداخلت سے اجتناب کی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ لبنانی عوام نے جنہوں نے دہشت گردی، غاصبانہ قبضے اور تکفیریوں نیز غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں اپنے ملک کی فوج اور تحریک استقامت کا ساتھ دے کر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، اپنے ملک کے مسائل خود حل کرنے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور اس روح سے لبنانی عوام کی بدولت یہ ملک ترقی و پیشرفت کا راستہ بخوبی طے کر سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں حالات مزید خراب ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اکیلے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ اگر عالمی برادری افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر توجہ نہیں دے گی تو انسانی بحران اور خانہ جنگی شروع ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے انتباہ دیا کہ غیر مستحکم افغانستان دہشت گردوں کے لیے آئیڈیل جگہ اور پورے علاقے اور دنیا خاص طور سے علاقے کے ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اکیلے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ جامع حکومت کی تشکیل کے بعد افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے طالبان کو انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا غیر اسلامی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اپنے اس دورے میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات اور دو طرفہ تعاون سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے سربراہوں کے ہندوستان اور آسٹریلیا کے سربراہوں کے ایک اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ نریندر مودی نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ روانگی سے قبل ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا دورہ امریکہ اسٹریٹجک شراکت داروں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانے کا ایک موقع ثابت ہوگا۔ امریکہ میں جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ امریکی صدر اور ہندوستان کے وزیر اعظم اگرچہ کئی اجلاسوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر چکے ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کے سربراہوں کے ساتھ ہندوستانی وزیر اعظم کی یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں انجام پانے والی ہے جب آسٹریلیا کے ساتھ امریکہ کے ایٹمی معاہدے کے بعد مغرب میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر عائد ہوتی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخا رووا نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اور اجتماعی سلامتی معاہدے کے رکن ممالک نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو چاہیے کہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو اور سماجی اور اقتصادی بہبودی کی ذمہ داری کو اپنے پہلے فریضے کی حیثیت سے پورا کریں۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی تعمیر نو کی ذمہ داری پر عمل کرنا ہوگا اور اسے چاہیے کہ اس ملک کی اقتصادی اور انسان دوستانہ امداد کرے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کی 20 سالہ جنگ کا خاتمہ کیا ہے، جبکہ سفارتکاری کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی حفاظت پر مامور 2 فوجی قافلوں پر حملہ ہوا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کے ایک قافلے کو صوبہ بابل میں حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری اصحاب کہف نامی گروپ نے قبول کی ہے۔ ایک اور امریکی فوجی قافلے پر حملہ بغداد کے یوسفیہ علاقے میں ہوا ہے، اس حملے کی ذمہ داری بھی اصحاب کہف گروپ نے قبول کی ہے۔ اصحاب کہف نامی گروپ اب تک عراق میں امریکی فوجی قافلوں پر ہونے والے کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ عراق میں حالیہ مہینوں کے دوران امریکی فوجی قافلوں پر بارہا حملے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے جنوری 2020 میں عراق سے امریکی فوجی انخلا کے بارے میں ایک بل کو منظوری دی تھی، مگر دہشت گرد امریکی فوج اب بھی عراق میں موجود ہے، جس پر مختلف عراقی گروپوں اور ملک کے عوام میں سخت برہمی پائی جاتی ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں میں 5 عام شہری شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے شمالی یمن کے صوبہ سعدہ کے رہبہ ضلع کے الفا علاقے کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 عام شہری شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ صوبہ سعدہ کا شہر قطاف بھی سعودی اتحاد کے حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ سرحدی شہر ممبا کے الرقو علاقے پر سعودی عرب کے بارڈر سیکورٹی گارڈز کی گولہ باری میں بھی ایک شہری شہید ہوا ہے۔ دنیا اسنا جارح سعودی اتحاد کے اسنائپروں نے صوبہ تئیس کے شہر سالہ میں فائرنگ کر کے ایک مرد اور عورت کو قتل اور ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے سرواہ اور العبدیہ اضلاع پر 16 مرتبہ اور ماہلیہ شہر پر 1 بار بمباری کی ہے۔ صوبہ البیضہ کے شہر ناتے پر جارح سعودی اتحاد کے فوجیوں نے 3 بار بمباری کی ہے۔ اس درمیان یمن کی قومی حکومت کے وزیراعظم نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ کسی بھی طرح امریکی منصوبے کو قبول نہیں کریں گے کہا ہے کہ یمن میں 21 ستمبر کو آنے والے انقلاب کی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی و حمایت نے صہیونی حکومت کو آزردہ کر دیا ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے وزیراعظم عبدالعزیز بن حبتور نے انقلاب یمن کی سالگرہ کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ ملت یمن اپنا انقلاب جاری رکھتے ہوئے اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے جارحیتوں کا مقابلہ کرے گی۔ دوسری جانب انقلاب یمن کی سالگرہ کی مناسبت سے یمنی عوام نے مختلف صوبوں میں بڑے پیمانے پر جلوس نکالے ہیں اور مارچ کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ مارچ صوبہ الحجہ، سعدہ، عمران، بیضہ، مہویت، ریما، تائز، الجوف اور معرب میں ہوئے ہیں، جن میں عوام نے بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے۔ سعدہ اور دیگر شہروں میں مارچ کے دوران مظاہرین اپنے ہاتھوں میں یمن کا پرچم اور قومی حکومت کے سربراہ عبد الملک الحوثی کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے۔ T20 ورلڈ کپ میں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو ICC نے خبردار کیا ہے کہ وہ ٹورنامنٹ میں طالبان کے جھنڈے تلے میدان میں نہ اترے۔ ICC نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے T20 ورلڈ کپ کے مقابلے میں طالبان کے جھنڈے تلے میدان میں اترنے کی کوشش کی تو اس کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے اور کرکٹ بورڈ کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم اب طالبان کے جھنڈے تلے T20 ورلڈ کپ کے میچوں میں اترنے کی کوشش کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین
ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ، نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، یمن میں انقلاب کی گزشتہ روز جو ہے وہ ساتویں سالگرہ منائی گئی، اور یمن کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یمن کی حالیہ تحریک اور یمن کے انقلاب کی 7 سالہ تاریخ پر آپ کا کیا تبصرہ
ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے ابھی خبروں میں بھی سنا کہ یمن کے اندر عوام نے مظاہرے کر کے اور جشن منا کے ساتویں سالگرہ کی مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کی، اور دنیا کے سامنے بھی کیا کہ ہم نے ان 7 سالوں میں اپنے ملک کو تمام تر بیرونی اور داخلی خطرات سے نجات دلا کے اپنی اس موومنٹ کو ایک سطح تک پہنچا دی ہے۔ دیکھیں، یمن کے عنوان سے دو طرح کے انقلابوں کی بات کی جاتی ہے، یعنی دو طرح کی بڑی تبدیلیوں کی بات کی جاتی ہے۔ ایک تو 2011 کی تبدیلی ہے، جس وقت عبداللہ صالح کے خلاف عوام نے قیام کیا اور عبداللہ صالح کو اقتدار چھوڑنا پڑا، مجبوراً انہیں ملک سے وہ فرار کر گئے، اور فرار کر کے جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے، اور وہاں سے پھر سعودی عرب نے 2011 سے لے کے 2014 تک یمن پر اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی۔ جب عبداللہ صالح پہ لوگ راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں منصور ہادی کو اپنے، یعنی سعودیہ نے، ریاض نے اپنے نمائندے کے طور پہ پیش کیا۔ تو اب 2011 سے لے کے 2014 تک کے جو دورانیہ ہے، اس میں منصور ہادی پریزیڈنٹ کے طور پہ، سربراہ کے طور پہ رہے۔ تو ایک پہلی تبدیلی تو وہ 2011 والی ہے کہ جس میں عبداللہ صالح سے، یعنی گویا آمریت کے خلاف عوام کا ایک احتجاج تھا، اس احتجاج کے نتیجے میں عبداللہ صالح جو کئی دہائیوں سے، 30-40 سال سے اقتدار پہ مسلط تھے، ان سے نجات ملی اہل یمن کو۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ عبداللہ صالح کے بعد جب منصور ہادی کو لایا گیا تو یہ ایک چہرے کی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بظاہر عبداللہ صالح چلے گئے، لیکن وہ پورے کا پورا سسٹم یا پوری کی پوری وہ لابی جو تھی، وہ سعودی عرب نے تھرو منصور ہادی کے دوبارہ یمن پہ مسلط کر دی۔ لیکن چونکہ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت عوام نے بھی اور انصار اللہ نے بھی اور دوسرے جتنے گروہ تھے کہ جنہوں نے آمریت سے نجات میں یمن کے اندر مختلف کوششیں کیں، قربانیاں دیں، عوامی لوگوں کو جسے آپ کہتے ہیں متحرک کیا اور ایک باقاعدہ ایک موومنٹ چلائی، تو انہوں نے 2014 تک انتظار کیا کہ بھئی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور منصور ہادی، لیکن منصور ہادی صورتحال یہ بن گئی کہ 21 دسمبر 2014 کو عوام نے اس معاہدے کے خاتمے کے بعد مطالبہ کر دیا کہ اب منصور ہادی جو ہیں وہ اس معاہدے کے تحت جو ہیں یمن کے اس پہ سربراہی میں یا صدر پہ باقی نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا، اور وہ یعنی بامر مجبوری جسے کہتے ہیں، استعفیٰ یہ نہیں ہے کہ قانونی یا کس لحاظ سے، یعنی عوام کی طرف سے اتنا دباؤ تھا کہ وہ فرار کر گئے۔ اور اسی پہ ابھی تک بھی بحث چلتی ہے کہ سعودی عرب اب بھی ان کو جو ہے وہ سربراہ سمجھتا ہے، جبکہ یمن کے عوام اور یمن کی مختلف تنظیمیں، اس میں سیاسی اور رفاعی اور انقلابی اور فوجی ہر طرح کی تنظیمیں، حتیٰ جو بڑے قبائل ہیں، کیونکہ خود یمن کا جو سسٹم ہے وہ بھی قبائل پہ مشتمل ہے، تو جو بڑے قبائل ہیں وہ اب بھی ان کو فراری صدر کہتے ہیں، کوئی بھی ان کو موجودہ صدر نہیں کہتا۔ لیکن سعودی عرب کی طرف سے اور بعض عالمی اداروں کی طرف سے بھی ابھی تک ہی، یعنی منصور ہادی کو ہی یمن کا سربراہ تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا جب 21 ستمبر کو یہ دوسرا انقلاب آیا، یعنی ہم اس کو دوسری تبدیلی کہیں، دوسرا انقلاب کہیں، کہ جب عوامی طاقت سے منصور ہادی فرار کر گیا، اور عوامی طاقت جو ہے وہ، یا عوامی گروہ تھے جن میں سے انصار اللہ جو ہے وہ صف اول میں تھی، اور وہ لوگ سنا پہ باقاعدہ قابض ہوئے، انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا، اور اس لحاظ سے اس کو 21 ستمبر 2014 کو، اس جس کی سالگرہ بنتی ہے وہ کل گزشتہ روز 7 سال مکمل ہوئے. تو یہ دو مرحلے تھے اس میں، عبداللہ صالح سے کیا کہتے ہیں تسلط سے آزادی تک منصور ہادی، اور منصور ہادی کے بعد پھر جو ہے وہ انصار اللہ اور ان کے جتنے اتحادی ہیں وہ اقتدار میں آئے، اور ابھی تک جو صورتحال ہے وہ اگر ہم اس کو عالمی اور علاقائی تناظر میں دیکھیں کہ ان 7 سالوں میں، چونکہ آپ کا سوال تھا کہ ان 7 سالوں میں کیا تبدیلیاں آئیں، تو ان تبدیلیوں کو ہم اگر ایک تو عالمی اور علاقائی اداروں کے جو روش رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں، ایک تو اس کا ایک زاویہ یہ بنتا ہے، ایک یہ ہے کہ داخلی طور پہ خود جو یہ سالویشن، نیشنل سالویشن گورنمنٹ بنی تھی، اس کا کیا رول رہا ہے، یعنی ایک داخلی کردار ہے اور ایک باہر سے جو مختلف قوتیں اور مختلف ادارے جو ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتے رہے. دیکھیں اس میں عرب دنیا کے دو ادارے اور عالم اسلام کا ایک ادارہ بالخصوص، مثلا جی سی سی جو خلیج فارس تعاون کونسل تھی، ایک اس کا رول بنتا ہے، ایک عرب لیگ کا بنتا ہے، ایک او آئی سی کا بنتا ہے. یہ وہ ادارے تھے کہ دو ان میں سے علاقائی عرب ادارے تھے اور ایک اسلامی ادارہ تھا کہ جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس معاملے کو ٹیکل کرتے اور کسی نتیجے پہ پہنچتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی سی سی کے اندر بھی پورے کا پورا سعودی عرب کا ہولڈ تھا، جس کی وجہ سے جی سی سی بھی کوئی، یعنی گلف کوآپریشن آرگنائزیشن جو تھی، وہ بھی کوئی بنیادی رول پلے نہیں کر سکی. دوسری تھی عرب لیگ، عرب لیگ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سعودی عرب کا غلبہ ہے، لہذا عرب لیگ کے اندر بھی یمن کے مسئلے کو اس انداز سے مینج کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سعودی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا، چاہے وہ عرب لیگ ہو چاہے وہ خلیج تعاون کونسل ہو. تیسرا رہ جاتا ہے او آئی سی، اسلامک آرگنائزیشن جو ہے، اس سے کچھ توقعات تھیں کہ بھئی مختلف ممالک اس میں شامل ہیں اور یمن ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی بنیادوں پہ کوئی ایک اچھا فیصلہ کریں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن وہاں پہ بھی او آئی سی کے بارے میں تو مختلف اب لطیفے ہی بنے ہوئے ہیں کہ اب اس کے بارے میں کوئی کسی فیصلے کی توقع نہیں کی جاتی، بس ایسے ہی ایک نام نہاد ادارہ رہ گیا ہے. اور اس نے ثابت بھی کیا ہے علاقے میں جتنے مسائل ہیں ان میں اس کا کردار زیرو رہا ہے، عالم اسلام کے جو مسائل رہے ہیں اس میں بھی او آئی سی کا مسئلہ جو ہے وہ، اس کا جو کردار ہے وہ زیرو رہا ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر جو ہے وہ سعودی عرب کے ذریعے سے امریکہ اثر انداز ہوتا ہے اور فیصلے بھی ہوتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے. اب یہ تو ہو گیا ان عالمی اداروں، یعنی علاقائی اداروں. تیسرا بنتا ہے یونائیٹڈ نیشن کے عنوان سے. یونائیٹڈ نیشن کے عنوان سے آپ دیکھیں تو اقوام متحدہ کا رول بھی، کئی کوششیں ہوئی ہیں، انہوں نے خصوصی نمائندہ یمن کے لیے مقرر کیا، لیکن وہ خصوصی نمائندہ بھی بقول انصار اللہ کے کہ وہ ریاض کا خصوصی نمائندہ ہوتا ہے، نہ کہ یو این او کا خصوصی نمائندہ ہے. اگر یونائیٹڈ نیشن اس کو ایک عالمی ادارے کے طور پہ اس مسئلے کو دیکھتی اور برابری اور حقوق کی بنیاد پہ اور میرٹس کی بنیاد پہ اگر دیکھتی، تو پھر یقیناً یہ جو جنگ ہے اتنی لمبی نہ ہوتی کہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن اور سعودی اور بلکہ پورے علاقے کے عنوان سے اس کے خطرات ہیں. لہذا یو این او کا کردار بھی زیرو رہا ہے اس میں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، سب اس پہ قائل ہیں کہ انہوں نے کویت کے اندر اجلاس کیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہو، چونکہ اس میں انہوں نے وہی چیز خواہش کی کہ جو ریاض چاہ رہا تھا. پھر سویڈن کے اندر ایک اجتماع ہوا، اس میں اندر جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، جنگ بندی کے معاہدے کے اندر جو شرائط طے تھیں ان میں سے ایک بھی سعودی عرب نے قبول نہیں کی، اور اب بھی اس جنگ بندی سے لے کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ خلاف ورزیاں ہیں جو سعودی حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں، حملوں کی صورت میں اور دوسرے زمینی اور فضائی اور اس میں لے. اس کے علاوہ ایک اور جو انسانی حقوق کی بنیادوں پہ جو بات بنتی تھی کہ ایک ملک کا آپ نے چاروں طرف سے زمینی محاصرہ کیا ہوا ہے، سمندری محاصرہ کیا ہوا ہے، ہوائی محاصرہ کیا ہے اور اس کو ایک جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے، اس میں عالمی اداروں کا رول بنتا تھا کہ بھئی آپ جنگ ہو رہی ہے، مشکلات ہیں، کشیدگی ہے، حکومت نہیں مینج ہو رہی، لیکن یہ انسانی بنیادوں پہ جو کام ہے وہ تو انجام پانے چاہیے، لیکن وہ انجام نہیں پائے. تو یہ ہے ہمارا ایک بیرونی زاویہ اس کا. اور اندرونی زاویہ کے عنوان سے دیکھیں کہ ان 7 سالوں میں بہرحال یمن کے مجاہدین نے، یمن کی تنظیم انصار اللہ نے، یمن کے اتحادیوں نے تین بنیادی کام کیے ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ اس پورے کے پورے جو موومنٹ تھی اس کو سامراج مخالف موومنٹ میں تبدیل کر دیا. اب آپ ان کے سلوگن دیکھیں، وہ امریکہ کے خلاف سلوگن آپ کو ملیں گے، وہ اسرائیل کے خلاف سلوگن ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ موومنٹ جو ایک مقامی عامر کے خلاف شروع ہوئی تھی، وہ اب بدل چکی ہے ایک مزاحمت کی قوت میں، اور اس کا ایک جو علاقے کے اندر جو ایک مزاحمتی بلاک ہے وہ اب اس کا حصہ شمار ہوتی ہے. تو یہ کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انصار اللہ کی اور ان کے جو اتحادی ہیں. دوسرا کام جو انہوں نے کہ اب انہوں نے اس عرصے میں خود فیصلے کیے ہیں، یعنی ایک زمانے میں خود ابھی خود انصار اللہ کے سربراہ نے جو کل گفتگو کی ہے ساتھ میں اس سالگرہ کی بنیاد پہ، تو انہوں نے کہا کہ پہلے امریکی سفیر جو ہے وہ فیصلے کرتا تھا کہ یمن میں کیا ہونا چاہیے، اب ہم خود کرتے ہیں. یہ خود ایک بڑی پیش رفت ہے. تیسری جو ہے وہ فوجی قوت، یعنی ایک ایسا ملک جو چاروں طرف سے محاصرے میں ہے اور ہر طرح کے محاصرے میں، اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ سعودی عرب اس سے خوف زدہ ہے. علاقے کی دوسری جو قوتیں، اس کی ڈرون ٹیکنالوجی سے اس وقت جو ہے نا امریکہ پہ بھی خوف طاری ہے، اور امریکہ کی جو علاقے میں انسٹالمنٹس ہیں، تنصیبات ہیں، وہ خطرے میں ہیں اس وقت.
طاقت کا توازن جو ہے وہ
اس نے یمن کے اندر جو ہے وہ یعنی فوجی قوت بھی سیاسی قوت بھی جو ہے اتنی مضبوط کر لی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین بڑے انقلابی اقدامات ہیں کہ جو ان سات سالوں میں انصار اللہ اور ان کے اتحادیوں نے انجام دی.
میرے خیال سے رخ صاحب وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. خود انصار اللہ بھی بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پہچانی جا رہی ہے، اس کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت مثبت پوائنٹ ہے.
جی بالکل، یہ انہوں نے اپنے اس سے جیسے کہتے ہیں نا قوت بازو سے منوایا ہے، یعنی عوام بھی ان کے ساتھ ہے، اور پھر انہوں نے اپنے ملک کا دفاع بھی کیا ہے اور اپنے ملک کی رفاہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. یعنی جو بھی غیر جانبدار ہے وہ اس وقت یمن کی جب اس گراؤنڈ ریالٹیز جو زمینی حقائق ہیں اس کو دیکھتا ہے تو یہی قوت نظر آتی ہے.
بین الاقوامی اجلاسوں میں یمن کی انصار اللہ کی شرکت اور اپنے فیصلے،
یہ وہ عوامی ان کا جو انداز ہے اور جس انداز سے سالویشن حکومت بنا لی اور پھر اس میں.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔ کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل جلوائے حق دنیا کو دکھایا، جلوائے حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 شہریور، 15 صفر اور 22 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ستمبر سن 337 عیسوی کو ایرانی ساسانی سلسلے بادشاہت اور شاپور دوم کی حکومت کے دوران ایران اور روم کے درمیان 13 سالہ جنگوں کا آغاز ہوا، جو تاریخ میں دور اول کی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ دور دوم کی جنگیں سن 359 سے شروع ہوئی تھیں، اور دونوں ادوار کی جنگوں میں ایران کو کامیابی ملی تھی۔ پہلے دور کی جنگوں میں جو سن 350 تک جاری رہیں، روم نے وہ سب کچھ گنوا دیا جو اس نے مشرقی بحر روم سے حاصل کیا تھا۔ دوسرے دور کی جنگوں میں شہنشاہ روم کا قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ پندرہ صفر سن 329 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور ابو الفضل بلعمی کا انتقال ہوا۔ وہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آبا و اجداد چونکہ بلعم میں رہتے تھے، اس لیے وہ بلعمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو الفضل بلعمی اپنے دور کے ایک بہترین دانشور اور عقل مند وزیر تھے۔ انہوں نے بہت سی اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ 22 ستمبر سن 1599 عیسوی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی۔ یہ انگلستان کی ایک تجارتی کمپنی تھی جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر ناجائز تسلط قائم کر کے ہندوستان کو ایک برطانوی نو آبادی بنانے کی راہ ہموار کی۔ شروع میں انگریز تاجروں کو پرتگیزیوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب سن 1612 میں انگریزوں نے سورت کے قریب پرتگیزیوں کو شکست دی تو مغلوں کو انگریزوں کی قوت کا احساس ہوا اور انہوں نے مغل دربار میں ایک برطانوی سفیر کے قیام کی اجازت دے دی۔ آہستہ آہستہ کمپنی نے مختلف علاقوں میں قدم جمانے شروع کیے اور انہیں فتح کرنا شروع کیا۔ مغلوں کے زوال نے انہیں سازگار وقت اور ماحول فراہم کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ بنگال، میسور، اودھ، سورت، کرناٹک، پنجاب اور سندھ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ پندرہ صفر سن 984 ہجری قمری کو ایرانی صفوی سلسلے بادشاہت کے ایک بادشاہ شاہ طہماسب اول کا انتقال اور شاہ اسماعیل دوم کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ شاہ طہماسب صفوی 11 سال کی عمر میں ایران کے بادشاہ بنے تھے۔ وہ کئی سال کی بیماری اور 54 سال کی بادشاہت کے بعد 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ صلاحیت، ملکی انتظام و انسلام اور فتوحات کے لحاظ سے شاہ طہماسب کا موازنہ شاہ اسماعیل اور شاہ عباس سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ان کے دور میں بیرونی دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنایا گیا اور سرزمین ایران کے کسی بھی حصے پر اغیار کا قبضہ نہیں ہو سکا۔ شاہ طہماسب نے اپنی بادشاہت کے شروع میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، لیکن عمر کے اواسط میں انہوں نے عیاشی اور لہو و لعب سے توبہ کر لی تھی اور عبادت کرنے لگے تھے۔ نیز اسلامی شعائر کے تحفظ کے فرمان بھی صادر کیے تھے۔22 ستمبر سن 1828 عیسوی کو موجودہ جنوبی افریقہ میں زولو بادشاہت کے بانی اور قبیلے کے سردار شاکا کو ان کے 2 سوتیلے بھائیوں نے قتل کر دیا۔ شاکا سن 1815 میں زولو قبیلے کے سردار بنے اور جلد ہی اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں اضافہ کر لیا، یہاں تک کہ شاکا کے دور میں زولو قبیلہ انتہائی طاقتور بن گیا۔ شاکا کے قتل کے بعد ان کا ایک بھائی ان کا جانشین بنا۔ زولو حکومت نے آخرکار سن 1880 میں برطانیہ سے شکست کھائی اور اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ نیز یہ محدود اختیارات کی کئی حکومتوں میں تقسیم ہو گئی۔ زولو قوم آج بھی جنوبی افریقہ میں ایک نسلی اقلیت شمار ہوتی ہے اور انکاتھا فریڈم پارٹی ان کی نمائندہ جماعت ہے۔ بائیس ستمبر سن 1860 عیسوی کو چینیوں کے ساتھ برطانوی اور فرانسیسی فوجیوں کی جنگ پیکنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں اسلحے اور مناسب ساز و سامان سے محروم چینی فوجیوں کو شکست ہوئی اور برطانوی اور فرانسیسی استعمار نے پیکنگ یعنی موجودہ بیجنگ کو لوٹنا شروع کیا۔ اس طرح چین کے ساتھ ان 2 استعماری ملکوں کی دوسری جنگ جو سن 1856 سے شروع ہوئی تھی ختم ہوئی اور چین ایک اور استعماری معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق برطانیہ اور فرانس کو بہت سی مراعات دے دی گئیں اور چین کی بندرگاہیں بھی اغیار کے لیے کھل گئیں۔ بائیس ستمبر سن 1988 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب اور شاعر رئیس امروہوی کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا اصل نام سید محمد مہدی تھا۔ رئیس امروہوی نے ابتدائی تعلیم امروہے میں ہی حاصل کی اور سن 1941 میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز مراد آباد کے ادبی ماہنہ میں مسافر سے کیا۔ وہ آخری سانس تک صحافت سے وابستہ رہے۔ رئیس امروہوی ایک قادر الکلام شاعر تھے اور انہوں نے 13 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں وہ سبا عرفانی تخلص کرتے تھے۔ وہ ایران کے اسلامی انقلاب سے بے حد متاثر تھے اور نصر من اللہ وفتح قریب اور اللہ اکبر خمینی رہبر ترانے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور اسلامی انقلاب سے ان کے قلبی لگاؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ایک مضمون لکھ رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، 31 شہری ور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر 1980 عیسوی کو عراق کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر جنگ مسلط کرنے کا آغاز کیا۔ اس عنوان سے ہر سال 22 ستمبر سے 28 ستمبر تک ایران میں ہفتہ دفاع مقدس منایا جاتا ہے۔ امید ہے ہمارا پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن مقدس دفاع کے 8 برسوں کے ایام عراق کی باس پارٹی اور اس کے مشرقی و مغربی حامیوں کے شدید حملوں کے مقابلے میں ملت ایران کی استقامت و بہادری کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مقدس دفاع دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں استقامت و پائیداری کے گراں قدر مثالی نمونوں کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ ایران کے خلاف صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے صرف 19 ماہ بعد 22 ستمبر 1980 عیسوی کو شروع ہوئی۔ ایران کے خلاف صدام حکومت نے جنگی حملے مشرقی اور مغربی طاقتوں کی حمایت سے شروع کیے تھے اور صدام حکومت کے پاس وسیع تباہی پھیلانے والے انواع اقسام اور حتیٰ کیمیکل ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ایران کے بہت سے شہروں کو صدام حکومت نے میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ عوام شہید ہوئے۔ دشمنوں کا ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ شروع کرنے کا مقصد و ہدف ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب کو نابود کرنا تھا، لیکن یہ دشمنوں کی سازش سر انجام 8 برسوں کے بعد شکست سے دوچار ہو گئی۔ ایران کے عظیم قوم نے مسلط کردہ جنگ کے 8 سال کے دوران انمٹ کارناموں اور پائیدار استقامت اور اپنی حقیقی طاقت و توانائی کے ذریعے صدام کی باسی حکومت اور اس کی حامی تسلط پسند طاقتوں پر ثابت کر دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہر وقت اور ہر جگہ پر دھمکیوں اور سازشی عناصر کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مقدس دفاع کے دوران عظیم کارناموں کا ذکر اور اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں مقدس دفاع کے ایام کو ایک عظیم ذخیرہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس بات کے باوجود کہ مسلط کردہ جنگ میں مادی اور معنوی اعتبار سے بھاری قیمت چکانی پڑی ہے، لیکن مقدس دفاع کے 8 برسوں میں ملت ایران کے کارنامے اس بھاری قیمت کے مقابلے میں بے انتہا عظیم ہیں۔ مقدس دفاع کے 8 برسوں کے تجربے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ تمام تر مالی مشکلات، شدید دباؤ کے باوجود دنیا کی بڑی سامراجی طاقتوں کی بے جا توقعات اور تسلط پسندی کے مقابلے میں ڈٹا جا سکتا ہے۔
ایران 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 رگ بار مسلسل ہو مشت شده بر ایوان
مقدس دفاع کے 8 برسوں میں ملت ایران کی استقامت و پائیداری نے اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں میں بااثر اور ذہین دانشوروں کو خالی ہاتھ اپنے ملک کا دفاع کرنے کی وجہ سے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ گزشتہ سال ویڈیو لنک کے ذریعے ہفتہ دفاع مقدس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ جنگ بھڑکانے والی طاقتوں کا اصل مقصد ایران کے اسلامی انقلاب کو نابود کرنا تھا۔ ان طاقتوں نے صدام کی جاہ طلبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس جنگ میں آگے کر دیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا، ایران پر عراقی جاہریت کے دوران اصل فریق صدام اور باس پارٹی نہیں تھی، بلکہ اصل فریق اور مد مقابل امریکہ جیسی طاقتیں تھیں جنہیں اسلامی انقلاب سے کاری ضرب لگی تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بعد میں منظر عام پر آنے والی دستاویزات سے واضح ہو گیا کہ جنگ سے پہلے صدام نے امریکیوں سے سمجھوتا کر لیا تھا، جس کے تحت دوران جنگ مال بردار بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے اور وہاں سے صدام کے لیے ہتھیار سپلائی کیے جاتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دفاع مقدس کے دوران برطانیہ، فرانس، سابق سوویت یونین اور یوگوسلاویا ہمارے خلاف سرگرم تھے، ایران کو کم ترین وسائل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، کوئی چیز ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی تھی، اس کے مقابلے میں میراج طیاروں سے لے کر انٹیلیجنس معلومات تک، توپوں اور ٹینکوں سے لے کر کیمیائی ہتھیاروں تک ہر چیز صدام کو فراہم کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ صدام نے نہ صرف ہمارے خلاف بلکہ خود عراقی قوم کے خلاف بھی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ حلبچہ کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن نے جنگ شروع کی اور اس کا مقصد اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کو نابود کر کے ہمارے ملک میں ایک پٹھو اور کمزور حکومت کو اقتدار میں لانا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک ملک کے خلاف صف آرا تھیں کہ اس کو ختم کر دیں اور اس پر قبضہ کر لیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ وہ 8 سال تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے لیکن کچھ نہ کر سکے، جبکہ ایرانی قوم نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دفاع مقدس کو ملی تشخص اور ایرانی قوم کے دانشمندانہ اقدامات کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دفاع مقدس میں حصہ لینے والے مجاہدین اور سپاہیوں کی یاد منانا ایک قومی ذمہ داری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ دفاع مقدس کے دوران اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں داد شجاعت حاصل کرنے والے جانبازوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کی سرحدوں اور اسلام کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مجاہدین اسلام نے قومی وقار اور ناموس وطن کا دفاع کیا اور ان میں سے بہت سے شہید ہو گئے اور جو باقی بچے انہوں نے جنگ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔
قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں، اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، سورج نزول انوار ہے زمین پر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔ فوج بھاگی وہ دیکھو سرحد ہوئی نمایاں، جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں، وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا، کڑکتی ہے دھوپ ان کے سر پر،
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے دفاع مقدس کو اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کا سرچشمہ قرار دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے تہران میں مقدس دفاع کے اقدار کی نشر و اشاعت اور آثار کے تحفظ کے زیر عنوان منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید جنرل قاسم سلیمانی جیسی بعض شخصیات طاقت کا منبع ہیں اور دفاع مقدس تشخص و حیات کا حامل نیز طاقت کا سر چشمہ ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا، جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، دفاع مقدس ایران کے قومی تشخص کا ایک حصہ اور نا ختم ہونے والا سرمایہ ہے، اور مقدس دفاع کے تجربات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کر کے معاشرے میں استقامت کی ثقافت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ نابرابری کے اوج پر خود مختاری کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، کہا کہ اگر دفاع مقدس نہ ہوتا تو بعد میں ہونے والی بڑی جنگوں میں مسائل پیش آتے۔ بریگیڈیئر جنرل حسین سلامی نے زور دے کر کہا کہ اگر پوری دنیا بھی ایران کے مد مقابل آ جائے اور ملت ایران اسلام پر بھروسہ کرے تو دشمنوں کے سامنے شکست نہیں کھائے گی۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران قومی غیرت اور اتحاد و یکجہتی کے جذبے نے نوجوانوں میں حوصلہ پیدا کیا، اور یہی جذبہ شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے پر منتج ہوا، اور ایرانی جوان کسی سامراجی طاقت سے نہیں ڈرے۔ جہر دشمن کو نکالنے کے لیے ایرانی قوم کا عزم اور محاذ کے پیچھے مضبوط عوامی حمایت کے ساتھ میدان جنگ میں مجاہدوں کی بے مثال مزاحمت مقدس دفاعی دور کی فتوحات کو عملی جامہ پہنانے میں دو اہم اور کلیدی عناصر تھے۔ اس عرصے کے دوران خرم شہر کی آزادی اور عظیم فتوحات تاریخ میں رقم ہوئی۔ دشمنوں کے مختلف فوجی، سیکورٹی، سیاسی اور معاشی خطرات کے خلاف ملک کے لیے پائیدار تحفظ فراہم کرنا مقدس دفاع میں ایرانی عوام کی مزاحمت کی اہم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ دھمکیاں آج ہارڈ وار کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، پھر بھی یہ سافٹ وار میں ایک اسٹریٹجک ہدف ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اقتصادی پابندیوں کا نفاذ اور ایران کی جغرافیائی سرحدوں کے ارد گرد عدم تحفظ کا ماحول اور صہیونیت اور خطے میں دہشت گردی کا اثر و رسوخ اس نرم جنگ کے اوزار ہیں۔ مکمل کامیابی تک 8 سال کی مزاحمت کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بات کو واضح طور پر ثابت کیا ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے اس کی ریڈ لائن معین ہے، اور اس نقطہ نظر کے ساتھ اس نے خطرات کے مقابلے میں اپنی فوجی دفاعی طاقت کو مضبوط اور اس میں اضافہ کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ ترانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے بعض تجزیات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے۔ کیہان کے مضمون کا عنوان ہے، غیر متوازن جنگ میں استقامت۔ جنوری سن 1991 میں خلیج فارس کی جنگ کا مقصد، حالانکہ صدام کی فوج کو کویت سے باہر نکالنا تھا، تاہم 13 فروری 1991 میں لاس اینجلس ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں امریکہ کا ایک ہدف SAAD-16 تنصیبات پر بمباری تھی جو شمالی عراق کے کوہستانی علاقے میں واقع تھا۔ یہ دراصل ایک پیش رفتہ فوجی مرکز تھا جسے ایران کے خلاف صدام کی جنگ کے اواسط میں امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ اسے میزائلوں، کیمیائی ہتھیاروں بلکہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے لیے ضروری تمام سامان امریکہ نے صدام کو فروخت کیا، اور امریکہ کو بخوبی علم تھا کہ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف ایران تھا اور دوسری طرف امریکہ، سوویت یونین اور اس کے اتحادی تھے۔ اقوام متحدہ میں اس وقت کے صدام کے مندوب صلاح عمر علی کا کہنا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ تاریخ کے اس دور میں صدام حسین نے دو عالمی بلاکوں کو اپنی حمایت میں ایک سٹیج پر کھڑا کر دیا تھا، امریکہ، یورپ اور سوویت یونین کو۔ صدام کی حماقت کو 41 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا، امریکہ زوال کی سمت بڑھ رہا ہے، لیکن ایران ماضی سے زیادہ طاقتور ہے۔ روزنامہ القدس العربی نے لکھا ہے، سوڈان میں بغاوت کی ناکام کوشش، 21 افسر گرفتار، ہمدوک نے سابق نظام پر الزام عائد کر دیا۔ سوڈانی پریس نے منگل کے روز بتایا کہ بغاوت کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے، جبکہ سوڈان کی خود مختاری کونسل کے سربراہ فتح برہان نے باغیوں کو کسی طرح کی سیاسی پشت پناہی کی تردید کی ہے۔ ادھر وزیراعظم ہمدوک نے سابق نظام کو بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ فوجی اداروں میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ فتح برہان کے مشیر جنرل طاہر ابو حاجہ نے بتایا کہ منگل کی صبح بغاوت کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور 21 افسروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے القدس العربی کو بتایا کہ تمام گرفتار افسران سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاہم اس بغاوت کے پیچھے کوئی سیاسی سازش نہیں ہے بلکہ یہ سوڈان کے داخلی حالات کا رد عمل ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب باغی ٹی وی کے ادارے میں پہنچیں اور انہوں نے ٹی وی پر اپنا بیان پڑھے جانے کی خواہش ظاہر کی لیکن وہاں کے عہدیدار نے جب انکار کر دیا تو وہ ٹی وی کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ روزنامہ جنگ نے جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے اس نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ایک بیان شائع کیا ہے، انکار کی قیمت چکائی، دنیا کو ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو اس کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، سیریز منسوخ، پیخی کے خلاف تمام آپشن استعمال کریں گے فواد چودھری۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات جو فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں اس لیے نہیں آئیں کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا تھا، دنیا کو ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو اس کے نتائج کا سامنا تو کرنا ہوگا، کرکٹ سیریز کی منسوخی کے خلاف قانونی چارہ جوئی سمیت تمام آپشن استعمال کریں گے، قوم کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے اور ان کی بنیاد پر ہی نئے انتخابی حلقے بنائے جائیں گے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز نے سرخی لگائی ہے، مظفر نگر فسادات ثبوتوں کی عدم موجودگی کے سبب 20 ملزمان بری۔ مغربی اتر پردیش کی ایک مقامی عدالت نے 2013 کے مظفر نگر فسادات کے 20 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ضلع اور سیشن جج بابو رام نے پیر کے روز تمام ملزمان کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ استغاثہ ان کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ضلع کے سرکاری وکیل ڈی جی سی راجو شرما نے کہا کہ معاملے میں تمام گواہان اور شکایت کنندگان اپنے بیان سے مکر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 8 سالوں میں 2013 کے مظفر نگر اس فسادات سے وابستہ قتل، عصمت دری، ڈاکہ زنی اور آگزنی سے وابستہ 97 معاملوں میں 1117 افراد کو ثبوتوں کی عدم موجودگی یا گواہان کے اپنے بیان سے مکر جانے کے سبب بری کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے فسادات کے سلسلے میں 510 مقدمات درج کیے تھے اور 1480 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی اب پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اور سامعین اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں افغانستان میں امریکہ کی ناکامیوں کے تناظر میں گفتگو کریں گے اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے
کہ افغانستان سے آخری امریکی فوجی کے نکلنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے جو تقریر کی ہے اس میں کتنے حقائق اور کتنے جھوٹ اور فریب پر مبنی دعوے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے اور امریکہ کی حقیقی ماہیت کو درک کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا مکمل ہو چکا ہے اور جو بائیڈن نے انخلا کے فوراً بعد جو تقریر کی ہے اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں اپنے 20 سالہ قیام کے باوجود ایک اسٹریٹجک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنی خفت مٹانے کے لیے اس انخلا کو غیر معمولی کامیابی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جو چاہیں کہتے رہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ جس انداز سے افغانستان سے نکلا ہے اس نے ویتنام سے امریکی افواج کے فرار کی یاد تازہ کرتی ہے۔ امریکی حکام بے شک کہتے رہیں کہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے اور اپنی مرضی سے انخلا کیا ہے، لیکن دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انخلا سے چند دن پہلے امریکی سی آئی اے کے سربراہ جس انداز سے طالبان لیڈروں سے انخلا کی مدت میں توسیع کی بھیک مانگتے رہے اسے امریکی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس انخلا پر امریکہ کے اندر سے بالخصوص سینئر بیوروکریٹ اور سابق جرنیلوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکی صدر اور امریکی وزیر جنگ سے استعفے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی ناکامی کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ امریکہ جن نعروں اور دعووں کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا تھا وہ سب کے سب ان 20 سالوں میں ہوا میں اڑ گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انخلا کے بعد اپنی تقریر میں جہاں یہ کہا کہ ہم نے افغانستان میں 20 سال تک $30 کروڑ روزانہ خرچ کیے ہیں اور 2400 سے زیادہ امریکی فوجی اس جنگ میں کام آئے، وہیں اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اب امریکہ کو اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی اور ہمیں اب انسداد دہشت گردی کے لیے زمین پر فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ سن 2001 میں افغانستان میں آیا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں حکومت کے ذریعے ایک ملت کی تشکیل کا کام انجام دے گا۔ حکومت سازی بالخصوص ملت سازی یا ملت کی تشکیل سے امریکہ کی کیا مراد ہے؟ امریکی صدر نے اپنی حالیہ تقریر میں اس بات کو دہرایا کہ ہم افغانستان میں حکومت اور ملت کی تشکیل چاہتے تھے۔ ملت کیا ہوتی ہے اور ملت کی تشکیل کس طرح انجام پاتی ہے ایک طویل بحث ہے، لیکن کیا امریکہ کی اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں ملت کی تشکیل کی ضرورت تھی کیونکہ افغان باشندے ایک ملت نہیں ہیں؟ ملت کی تعریف سمجھنے والے امریکہ کے صدر کے اس دعوے کو ملت افغانستان کی توہین قرار دیتے ہیں، کیونکہ ملت اور قوم کی مشترکہ تشریح یہ ہے کہ جو افراد ایک سرزمین اور ایک وطن کے مالک ہوں نیز ان کے سماجی تعلقات میں ہم آہنگی اور مشابہت پائی جاتی ہو، نیز وہ ایک مشترکہ اقتصادی نظام، مشترکہ کرنسی، مشترکہ ثقافت اور مشترکہ اور مساوی سماجی و شہری حقوق کے حامل ہوں، انہیں ایک ملت اور قوم کہا جا سکتا ہے۔
افغان بھی ایک قوم ہے لیکن ان کی اپنی مخصوص سرزمین اور وطن ہے، ان کا اپنا مخصوص اقتصادی نظام اور ایک مشترکہ کرنسی ہے، ان کا اپنا مخصوص جھنڈا ہے اور ان کی ثقافت بھی مختلف اور خاص ہے۔ افغان معاشرے کی بہت سی اقدار، روایات، رسم و رسوم اور مذہبی و قومی مشترکات ہیں، اور افغان قوم کی واضح اکثریت ان صفات کو نہ صرف قبول کرتی ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتی ہے۔ لہذا امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ افغانستان میں ملت سازی یعنی ملت کی تشکیل اور افغان باشندوں کو ایک جھوٹ اور فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ افغان گزشتہ 100 سال سے آزاد و مختار ہیں، ان کی کرنسی، پرچم، سرحدیں، آداب و رسوم، مذہبی عبادات اور اسلام پر کاربند ہونا وہ مشترکہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم میں بھی افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں ایک قوم بننے کی خصوصیات نہیں ہیں، حقیقت میں افغان قوم کی توہین کی تھی۔ اب جبکہ انہیں نہایت بے آبرو ہو کر افغانستان سے انخلا کرنا پڑا تو اب بھی وہ اس طرح کی نعرے بازی سے رائے عامہ کو منحرف کرنے کے درپے ہیں۔ ایک اور موضوع جس کا امریکہ نے دعویٰ کیا تھا وہ افغانستان میں حکومت کی تشکیل کے عمل کو یقینی بنائیں گے، اس سے مراد افغانستان میں مغربی ماڈل کی حکومت کی تشکیل تھی جو جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی معیارات پر بھی پورا اتر سکے۔ حکومت سازی یا حکومت کی تشکیل میں بھی امریکہ کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کی مداخلت سے پہلے افغانستان میں ایک باقاعدہ حکومتی ڈھانچہ موجود تھا اور مختلف ادوار میں بادشاہی اور جمہوری حکومتیں برسر اقتدار رہ چکی تھیں۔ امریکہ نے مغربی دنیا کو فریب دینے کے لیے یہ دعوے کیے تھے لیکن عملی میدان میں انہوں نے نہ صرف افغان قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی بلکہ حکومت کی تشکیل کے لیے جو راستہ اور طریقہ اپنایا تھا اس سے صورتحال بد سے بدتر ہو گئی۔ امریکی مداخلت کے بعد افغانستان میں جو حکومتیں تشکیل دی گئیں اور امریکی افواج کی چھتری میں جو جمہوری نظام رائج کرنے کی کوشش کی، اس کی تفصیلات جان کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں بھی امریکہ نے افغانستان کی قوم کے ساتھ فریب اور دھوکے سے کام لیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی واشنگٹن کے اشارے پر جو لبرل ڈیموکریسی نافذ کرنے کی کوشش کی، اس میں افغانستان کی محدود مغرب نواز اقلیت ہی شریک رہی اور افغان عوام کی اکثریت اس کا حصہ نہیں بن سکی۔ امریکی چھتری کے نیچے جو انتخابات منعقد کیے گئے اور جس طرح کے غیر منتخب اور امریکہ نواز افراد اقتدار میں آئے، ان کو افغان عوام کی اکثریت کی کبھی بھی تائید حاصل نہیں رہی۔ امریکہ کی طرف سے زمان و مکان اور افغان معاشرے اور کلچر کو نظر انداز کر کے جو جمہوری نظام نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے گزشتہ 20 برسوں میں کوئی مقتدر اور مقبول حکومت سامنے نہیں آ سکی۔ افغانستان میں اگر مضبوط، مقبول اور مقتدر حکومت ہوتی تو اشرف غنی طالبان کے سامنے اتنی جلدی شکست تسلیم کر کے ملک سے فرار نہ ہوتے۔ اشرف غنی کے ساتھ اقتدار میں شریک دوسرے افراد بھی افغان قوم کی ثقافت اور افغان عوام کے احساسات و جذبات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے۔ وہ مغرب کے اشاروں پر اقتدار میں آئے تھے، انہیں افغان عوام کے بجائے مغربی طاقتوں اور اپنے آقاؤں کی خوشنودی عزیز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی افغان عوام میں جڑیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ان کا مرکز و محور امریکہ اور مغرب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے معمولی دباؤ کے سامنے بھی نہ ٹھہر سکے اور افغانستان سے فرار ہو کر افغان حکومت کو پلیٹ میں رکھ کر طالبان جنگ جوں کو پیش کر دیا۔ جس حکومت کی تشکیل کا نعرہ اور دعویٰ کر کے امریکہ نے افغانستان میں اپنے قدم رکھے تھے، وہ حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ امریکہ اگر افغانستان میں افغان عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے افغان عوام کی اکثریت کو مد نظر رکھ کر ایک حقیقی جمہوری نظام کی داغ بیل ڈالتا تو اسے آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ امریکہ تو افغان عوام میں جمہوریت کے فروغ کی بجائے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ بنا رہا۔ افغان عوام نے گزشتہ 20 برسوں میں چند بار تمام تر دھمکیوں کے باوجود محدود پیمانے پر انتخابات میں شرکت کی، لیکن امریکہ نے ان عوام کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ کام انجام نہیں دیا۔ طالبان کی جان کی دھمکیوں کے باوجود بعض افغان باشندوں نے انتخابات میں شرکت کی، یہاں تک کہ طالبان نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی ووٹ ڈالے گا اور اس کی جس انگلی پر ووٹ کاسٹ کرنے کا نشان ہوگا اسے کاٹ دیا جائے گا۔ ایک طرف سے طالبان جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ تھے تو دوسری طرف افغانستان میں موجود امریکی حکام جمہوری آرا کی روشنی میں اقتدار میں آنے والے افراد کے بجائے اپنے ایجنٹوں اور جاسوسوں کو اقتدار میں لاتے رہے، جس کا نتیجہ اشرف غنی کے فرار اور طالبان کے ہاتھوں کابل کے سقوط کی صورت میں منتج ہوا۔ Thank you.